السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. سورہ نساء آیت 143-144 کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ وہ انہی کو دھوکہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، وہ اس کے درمیان متذبذب رہتے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے تو کوئی ہدایت کی راہ نہیں پائے گا. منافقت کے تعلق میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وضاحتیں فرمائی ہیں وہ بہت گہری اور پربصیرت ہیں، اور بہت سے لوگ بیچارے اپنے آپ کو خام خواہ منافق سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بھی کبھی کبھی یہ وہم ہو جایا کرتا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی واضح تشریح فرما دی ہے کہ اس کے بعد کسی کے لیے کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. پہلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی بھیڑ کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان متردد ہے، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف آتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف چلی جاتی ہے. مسند احمد بن حنبل میں ابن عمر سے ہی یہ روایت مروی ہے، البتہ اس کے آخر میں لا تدری ایوہا ایوہما تتبعو کے الفاظ عائد ہیں کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ کس کے پیچھے چلے. اس میں جو دوسرا حصہ ہے مسند بن احمد کا صرف، اس میں ایک شبہ یہ پڑتا ہے کہ وہ منافق نہیں ہے بلکہ اس کو علم نہیں ہے، مگر جو پہلی حدیث ہے وہ بالکل واضح ہے کہ وہ دو روڑوں کے درمیان گھومتی پھرتی ہے، اور اگر تو لا علمی کی وجہ سے ہے پھر تو اس کو منافقت نہیں کہا جاتا، لیکن اگر اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں کس ریوڑ کی ہوں اور وہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، تو یہ وہ منافقت ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی وہ منافق ہوگا. یہ بہت ہی اہم اور واضح حدیث ہے، اس سے منافقت کو پہچاننے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اگر ان میں سے ایک خصلت کسی شخص میں پائی جائے گی تو اس میں اسی نسبت سے نفاق ہوگا، یعنی چاروں خصلتیں اگر نہ ہوں تو کلیتاً نفاق سے پاک ہے، مگر چار خصلتوں میں سے ایک بھی پائی جائے تو اس درجے تک اس میں نفاق ہوگا یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, جب معاہدہ کرتا ہے تو بدعہدی کرتا ہے, اور جب وہ جھگڑتا ہے تو بدزبانی سے کام لیتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک خطبے میں بیان کیا تھا کہ یہ علامات 100% پاکستان کے مولویوں پر صادق آتی ہیں. ایک بھی علامت نہیں ہے جو ان میں نہ پائی جاتی ہو. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اس سے زیادہ احمدیوں سے زیادہ اس کا کون گواہ ہوگا, ہر بات میں جھوٹ ہے, ایک بھی بات نہیں جو جھوٹی نہ ہو. وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف سے بھی وعدے کیے ہوئے تھے اور وہ نہیں رہا تو کیسا پھر گئے ہیں. بہت بے حیا قوم ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ میں ان کا حلیہ بیان فرمایا ہے, اے بذات فرقہ مولویاں. اس سے زیادہ غصے کا اظہار کیا نہیں جا سکتا, اور اس سے زیادہ شرافت کے ساتھ غصے کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. اے بذات فرقہ مولویاں, تو یہ وہی فرقہ مولویاں ہیں جس کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. جب معاہدہ کرتا ہے تو بدعہدی کرتا ہے. کتنے معاہدے کیے ہیں انہوں نے جن کو توڑ دیا انہوں نے. اور جھگڑتا ہے تو بدزبانی سے کام لیتا ہے. یہ بھی خاص مولوی کی علامت ہے. نہایت ہی بدتمیز, گندا گو اور بد اخلاقی سے کام لینے والا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو نقشہ کھینچا تھا وہ آج بہن ہی پورا اتر رہا ہے. حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا, اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر ایمان جن کے دل تک نہیں پہنچا, مسلمانوں کو دکھ نہ دیا کرو اور ان کی عیب چینی نہ کیا کرو اور ان کی کمزوریاں تلاش کرنے میں نہ لگے رہا کرو, کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی عیب تلاش کرتا ہے, اور جس کے لیے اللہ عیب تلاش کرے تو اس کے عیب لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے, خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی چھپا بیٹھا ہو. ابو شاہ صاحب بیان کرتے ہیں, یہ سنن ابن ماجہ سے لی گئی یہ حدیث. ابو شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ہم اپنے عمراء کے پاس جاتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تو اور بات کہتے ہیں. انہوں نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اسے نفاق شمار کیا کرتے تھے. اب یہ بھی ایک عام عادت ہے, اپنے عمراء کے پاس جا کے ان خوش کرنے کے لیے کچھ کہہ دیا اور باہر نکلے تو گالیاں دینی شروع کر دیں. تو یہ بھی ایک ایسی عام عادت ہے جو اب کہہ نہیں سکتا, غالباً بہت سے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے, صرف پاکستان کی بحث نہیں, ہر جگہ یہی حال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کو اس نفاق سے بچائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہ سنن ترمذی کتاب الصلاح سے لی گئی حدیث. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے 40 دن جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر میں شامل ہو کر نماز پڑھی اس کے لیے 2 براتیں لکھی گئی ہیں, آگ سے برات اور نفاق سے برات. اب اس مسجد میں خدا کے فضل سے اس وقت بھی موجود ہیں لوگ جو 40 چھوڑ کے 80 تکبیروں پہلی تکبیروں میں بھی شامل ہوتے ہیں. دن ہو, رات ہو, بارش ہو, برف ہو, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ سب جگہ دنیا میں احمدیوں پہ یہی حال ہوگا. جہاں تک توفیق ہو, جہاں مسجد قریب ہو, وہاں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پہلی تکبیر میں شامل ہو سکیں. 2 براتیں لکھی گئی ہیں, آگ سے بریت اور نفاق سے بریت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں. یہ ایک تو اندھیرے میں ہوتی ہیں، کوئی نہ آئے اندھیرے میں تو پتہ نہیں لگتا، اور دوسرے اس اندھیرے میں اٹھ کر ان کا آنا بڑا بوجھ ہوتا ہے دل پر. تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر وہ ان دونوں نمازوں کا ثواب جانتے تو ان دونوں نمازوں کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے خواہ گھٹنوں کے بل. اس کے بعد فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا حکم دوں اور کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. پھر اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کو جن کے پاس لکڑی کے گٹھے ہوں لے کر ایسے لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ایسے لوگوں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شفیق المومنین رؤوف الرحیم انسان، وہ منافقوں کے متعلق بھی اتنی سخت بات جو کہہ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہاں جل جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جہنم کی آگ میں جلیں اور یہی ان کا کفارہ ہو جائے. مگر یہ ایک محاورے کی بات ہے، نعوذ باللہ یہ مطلب تو نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود واقعی اٹھتے اور کسی اور کے سپرد کر کے گٹھا اٹھاتے. تو یہ گہری فراست کی باتیں ہیں جن پر غور کرنے سے انسان کو حقیقت کا حال سمجھ آتا ہے. ان ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے. اب لوگوں نے کئی قسم کے یہ بھیجے ہیں مجھے گلاس جن میں پانی بہت گرم رہتا ہے، اور ڈھکنے بھی تھے وہ میں نے اتروا اتار دی ہے، مگر ابھی بھی بالکل گرم پانی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات. نفاق ہمارے نزدیک سب گناہوں سے بڑا ہے، اور ریا سب کاموں سے زیادہ خطرناک ہے، اور ظالموں اور مشرکوں کی صفات میں سے ہے. نور الحق روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 66. پھر فرمایا، یاد رکھو جس شخص نے خدا تعالیٰ کے ساتھ کچھ حصہ شیطان کا ڈالا وہی منافق ہے. اب یہ بہت گہری اور بصیرت تعریف ہے. خدا تعالیٰ کو بھی خوش کیا اور تھوڑا سا حصہ نفسانی بیچ میں داخل کر لیا. اللہ تعالیٰ کو تو پاکیزہ روح سے خوشی ہوتی ہے، اور اگر طبیعت میں منافقت نہ ہو اور انسان صادق دل ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور ایک چھوٹی سی کھجور کا ٹکڑا بھی پیش کرے تو اس کو بھی وہ قبول فرماتا ہے. لیکن اگر اس میں منافقت ہو اور شیطان یعنی نفس یا کسی اور انسان کا حصہ بیچ میں ڈالا گیا ہو تو سارے کے سارا اللہ کی طرف سے رد کر دیا جاتا ہے. یاد رکھو جس شخص نے خدا تعالیٰ کے ساتھ کچھ حصہ شیطان کا ڈالا وہی منافق ہے. پھر فرماتے ہیں، میں یقیناً جانتا ہوں کہ ریاکار اور خوشامدی منافق ہوتے ہیں. ریاکار اور خوشامدی، خوشامدی کا منافق ہونا بالکل واضح ہے، وہی بات ریاکار کی ہے کہ خوشامد کرتے ہیں جو ہر اچھے ہر دنیا کے بڑے آدمی کی وہ محض خوش کرنے کی خاطر کرتے ہیں، مگر دل میں ان کی عزت نہیں ہوا کرتی. اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم نفاق کو دور کرنے آئے ہیں، یہ احمدیت کا مقصد ہے. اگر جماعت احمدیہ نفاق کو دنیا سے دور کر دے تو اس نے اپنے مقصد کو پا لیا. سب برائیوں کی جڑ نفاق ہے، اسی لیے جہنم کے ذلیل ترین حصے میں منافقوں کو بیان کیا گیا ہے، ارزل حصے میں. کیونکہ اگر آپ غور کر کے دیکھ لیں تو منافقت سب بیماریوں کی جڑ ہے. دلیر انسان ہو، بہادر ہو سچی بات کہنے میں، اور حکمت کو ہاتھ سے نہ چھوڑے، یہ دو باتیں جو ہیں یہ ضروری ہیں دنیا میں. اور اگر حکمت کے پیش نظر نرم بات کی جائے تو اس کو منافقت نہیں کہتے. سچی بات اگر ایسے طریق پر کی جائے کہ اس کے دل پر دوسرے کے دل پر اثر ہو، اس کو ہرگز منافقت نہیں کہا جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو سچی بات کریں گے اور منہ توڑ بات نہایت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, وہ منافقت سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ سچی بات کے نام پر وہ اپنے بھائی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور دل کا بوجھ نکالتے ہیں, اور دل میں بوجھ رکھنا بھائی کے خلاف یہ خود بھی منافقت ہی کی علامت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یاد رکھو منافق وہی نہیں جو ایفائے عہد نہیں کرتا یا زبان سے اخلاص ظاہر کرتا ہے مگر دل میں اس کے کفر ہے, بلکہ وہ بھی منافق ہے جس کی فطرت میں دورنگی ہے اگرچہ وہ اس کے اختیار میں نہ ہو. اب دیکھیں, وہ بھی منافقت ہے جس کی فطرت میں دورنگی ہے اگرچہ وہ اس کے اختیار میں نہ ہو. صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم کو اس دورنگی کا بہت خطرہ رہتا تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اس دورنگی کا بہت خطرہ رہتا تھا. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رو رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضوان اللہ علیہم نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اس لیے روتا ہوں کہ مجھ میں نفاق کے آثار معلوم ہوتے ہیں. جب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو اس وقت دل نرم اور اس کی حالت بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے, میں جب ان سے جدا ہوتا ہوں تو حالت نہیں رہتی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے. پھر دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کل ماجرا بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تم منافق نہیں ہو, انسان کے دل میں قبض اور بست ہوا کرتی ہے, ایک حالت پر کبھی بھی انسان نہیں رہ سکتا, اور جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب میں جو عظیم حالت پیدا ہوتی ہے اس کی بیان کے لیے اس سے بہتر کیا اظہار ہو سکتا تھا کہ فرشتے تم سے مصافحہ کریں. تو اب دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس نفاق اور دورنگی سے کس قدر ڈرتے تھے. جب انسان جرأت اور دلیری سے زبان کھولتا ہے تو وہ بھی منافق ہوتا ہے, یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں. جرأت اور دلیری سے زبان کھولتا ہے تو وہ بھی منافق ہوتا ہے. دین کی حد تک ہوتی سنے اور وہاں کی مجلس نہ چھوڑے یا ان کو جواب نہ دے تب بھی منافق ہوتا ہے. اس سلسلے میں میں ایک لمبا سلسلہ خطبات کا پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اپنی دینی غیرت کو سنبھالو. وہ لوگ جو خدا اور رسول کے خلاف مذاق کرتے ہیں یا بیہودہ باتیں کرتے ہیں یا عام نیک لوگوں کے خلاف بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے ہیں, یہ نہایت زہریلی منافقت ہے اور اس سے انسان کی نیکیوں کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. دین کی ہتک ہوتی سنے اور وہاں کی مجلس نہ چھوڑے یا ان کو جواب نہ دے تب بھی منافق ہوتا ہے. اگر مومن کسی غیرت اور استقامت نہ ہو تب بھی منافق ہوتا ہے. جب تک انسان ہر حال میں خدا کو یاد نہ کرے تب تک نفاق سے خالی نہ ہوگا, اور یہ حالت تم کو بذریعہ دعا حاصل ہوگی. یہ دعا پر تان توڑتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام, اس سے تو اتنا دل راضی ہوتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. دعا پر اس زمانے میں جتنا زور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے دنیا میں کسی نے کبھی نہیں دیا سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس دور میں آپ کی مکمل نمائندگی دعا کے معاملے میں حضرت اقدس محمد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نمائندگی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. جو انسان داخلی سلسلہ ہو کر پھر بھی دورنگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس سلسلے سے دور رہتا ہے, اس کے لیے خدا تعالیٰ نے منافقوں کی جگہ اسفل السافلین رکھی ہے, کیونکہ ان میں دورنگی ہوتی ہے اور کافروں میں یکرنگی ہوتی ہے. کافر منافق سے بدتر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ سامنے کھول کے بیان کر دیتے ہیں, اور مغربی سوسائٹی میں یہ خوبی پائی جاتی ہے. برائی ہو بھلائی ہو جو کچھ ہو, سوائے اس کے چند لوگ چھپاتے ہوں گے, مگر اکثر اپنے حال کو ظاہر رکھتے ہیں. فرمایا میں منافقوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ منافقوں کی نسبت فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یقیناً یاد رکھو منافق کافر سے بھی بدتر ہے, اس لیے کہ کافر میں شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہے, وہ دلیری کے ساتھ اپنے مخالف کا اظہار اپنی مخالفت کا اظہار کر دیتا ہے, مگر منافق میں شجاعت اور قوت فیصلہ نہیں ہوتی, وہ چھپاتا ہے. اگر مومن کو خاص امتیاز نہ بخشا جائے تو مومنوں کے واسطے جو وعدے ہیں وہ کیوں کر پورے ہوں گے, لیکن جب تک رنگی اور منافقت ہو تب تک انسان کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ جماعت کو خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے باتیں, ہر قسم کی درنگی ہر قسم کی منافقت سے باز آ جائیں اور پھر دنیا میں ایک عظیم انقلاب پیدا کرنے کے اہل ہوں گے. نفاق اور ریاکاری کی زندگی لعنتی زندگی ہے, یہ چھپ نہیں سکتی, اگر ظاہر ہو کر رہتی ہے آخر ظاہر ہو کر رہتی ہے, پھر سخت ذلیل کرتی ہے. خدا تعالیٰ کسی چیز کو نہیں چھپاتا نہیں, نہ نیکی کو نہ بدی کو. اب نیکوں اور بدوں کا ایک اتنا نمایاں فرق ہے, نیک اپنی نیکی کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں تھا غریب و بے کس و بے گم نام و بے ہنر, کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر. اتنی نیکی چھپاتے تھے اپنی کہ مسجد میں بعض دفعہ ساری رات گزارتے اور وہیں نیند آ جاتی تو وہ مسجد کا خادم آپ کو صف میں بھی لپیٹ دیا کرتا تھا اندھیرے میں. مگر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا شہر عالم بنا دیا ہے, زمین کے کناروں تک آپ کی آواز پہنچی ہے, ایک آواز کو کروڑ آوازوں میں بدلا ہے, اور اگلے سال آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ایک کروڑ آواز دو کروڑ آوازوں میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, وہ چھپی ہوئی نیکی کو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ زمین کے کناروں تک وہ شہرت پا جاتی ہے. اور اگر بد اپنی بدی کو اس سے چھپائے تو اس کو بھی وہ ننگا کر دیتا ہے, اور کر سکتا ہے اگر چاہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ تو پیغمبر ہو کر فرعون کے پاس جا, انہوں نے عذر ہی کیا. اس میں سر یہ تھا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لیے پورا اخلاص رکھتے ہیں وہ نمود اور ریا سے بالکل پاک ہوتے ہیں. سچے اخلاص کی یہی نشانی ہے کہ کبھی خیال نہ آوے کہ دنیا ہمیں کیا کہتی ہے. جو شخص اپنے دل میں اس امر کا ذرا بھی شائبہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. سچا مخلص اس امر کی پرواہ ہی نہیں کرتا کہ دنیا اسے نیک کہتی ہے یا بد. جب کوئی ابتلاء اور آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کو ننگا کر کے دکھا دیتی ہے. اس وقت وہ مرض جو دل میں ہوتی ہے اپنا پورا اثر کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ مرض ابتلاء ہی کے وقت بڑھتی ہے اور اپنا پورا زور دکھاتی ہے. خدا تعالیٰ کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ دلوں کی مخفی قوتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. جو شخص اپنے دل میں ایک نور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدق اور اخلاص ظاہر کر دیتا ہے, اور جو دل میں خبث اور شرارت رکھتا ہے اس کو بھی کھول کر دکھا دیتا ہے, اور کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. پھر فرماتے ہیں ہم ان مخالفوں کے وجود کو بھی بے مطلب نہیں سمجھتے, ان کی چھیڑ چھاڑ اللہ تعالیٰ کو غیرت دلاتی ہے اور اس کی نصرت اور تائیدات کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں. یہ لمبی کہانی ہے جو جماعت احمدیہ کے اوپر گزر رہی ہے, اور اس کی تفصیلات بیان کریں تو کئی خطبات کی ضرورت پڑے گی. ان کی چھیڑ چھاڑ اللہ تعالیٰ کو غیرت دلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی غیرت کے اتنے واقعات ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے, اور ان ظالموں کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش مار رہی ہے. اندھے اپنے اندھیاروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ان سے خدا تعالیٰ انتقام بھی لیتا چلا جاتا ہے مومنوں کی خاطر, لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہو رہا ہے. ان کی چھیڑ چھاڑ خدا تعالیٰ کو غیرت دلاتی ہے اور اس کی نصرت اور تائیدات کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں. غرض اللہ تعالیٰ خدا کے معمولوں کا یہ خاص نشان ہوتا غرض خدا تعالیٰ کے معمولوں کا یہ خاص نشان ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرستش کرانا نہیں چاہتے, جس طرح پر وہ لوگ جو پیر بننے کے خواہش مند ہیں چاہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی پوجا کرائے تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے انسان کے بچے اس پوجا کے مستحق نہ ہوں؟ اگر انسان پوجا کا مستحق ہے تو ہر انسان پھر پوجا کا مستحق ہے. انسانیت تو برابر ہے سب سب میں. میں سچ کہتا ہوں, ایک مرید اس مرشد سے ہزار درجہ اچھا ہے جو مکر کی گدی پر بیٹھا ہوا ہو, کیونکہ مرید کے اپنے دل میں کھوٹ اور دغا نہیں ہے. خدا تعالیٰ اخلاص کو چاہتا ہے اور ریاکاری کو پسند نہیں کرتا. پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس امت کو منافق نہیں بنانا چاہتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تو نفاق سے ڈراتا ہے اور اس طریق زندگی کو بدترین حالت بیان فرماتا ہے. وہی آیت ہے, بار بار اسی کا حوالہ دیا جاتا ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کسی پکے مسلمان کی غیرت اور حمیت یہ کب گوارا کر سکتی ہے کہ اپنے معتقدات اور مذہبی مسلمہ پیارے عقائد کے خلاف سن سکے یا ان کی توہین ہوتی دیکھ سکے؟ یہ ایسے لوگوں سے جو اس کے بزرگوں کو, جن کو دین کا پیشوا یقین کرتا ہے, برا کہنے والے یا گالیاں دینے والوں سے سچی محبت و اتفاق رکھ سکے. ہمارے نزدیک تو ایسا انسان جو بئی ہما کسی سے محبت و مودت رکھتا ہے دنیا کا کتا اور منافق ہے, کیونکہ سچے مسلمان کی غیرت یہ چاہ سکتی ہی نہیں کہ وہ نفاق کرتا ہے. رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 میں یہ بیان ہے, نابینائی کی دو قسمیں ہیں, ایک آنکھوں کی نابینائی ہے اور دوسری دل کی نابینائی. آنکھوں کی نابینائی کا اثر ایمان پر کچھ نہیں ہوتا, کتنے ہی اندھے ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایمان کے لحاظ سے سجاکوں سے بہت بہتر ہیں, مگر دل کی نابینائی کا اثر ایمان پر پڑتا ہے. اس لیے ضروری اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے پورے تذلل اور انکسار کے ساتھ ہر وقت دعا مانگتا رہے کہ وہ اسے سچی معرفت اور حقیقی بصیرت اور بینائی عطا کرے اور شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے. نہیں, ویسے تو کوئی اتنی ضرورت نہیں لگتی, لیکن لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جب میں گرم چائے پانی پیتا ہوں. اس میں صرف پانی اور شہد ملا ہوا ہے. ایک دفعہ ایک عرب نے جا کے مضمون لکھا تھا, وہ خلیفہ ایسا ہے ہر منٹ کے بعد کافی کے گھونٹ پیتا ہے. بالکل جھوٹ ہے, صرف پانی اور شہد اور کچھ بھی نہیں. اس میں محبوب الہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. سچی اتباع آپ کے اخلاق فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے, مگر افسوس ہے کہ آج کل لوگوں نے اتباع سے مراد صرف رفع یدین, آمین بالجہر اور رفع سبابہ ہی لے لیا ہے, انگلی اٹھانا, اس کے اوپر قتل ہو جایا کرتے تھے. بعض مسجدوں میں ایسے لوگ تھے جو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شہادت کی انگلی اٹھایا کرتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے. کوئی بیچارہ غلطی سے اس مسجد میں چلا جائے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انگلی نہیں اٹھایا کرتے تھے, تو مسجد سے نکلنے سے پہلے اس انگلی سے محروم ہو جایا کرتا تھا, انگلی کاٹ کر پھینک دیتے تھے. اور یہی ان لوگوں کا حال تھا جو برعکس کرتے تھے بیچارے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اپنی جگہ ضروری ہے, مگر یہ اتباع نہیں, یہ جہالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی اٹھاتے تھے یا نہیں اٹھاتے تھے, دونوں طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ تو پھر بھی کہتے تھے, وہی بنیاد ہے اصل حقیقت کی. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح رفع یدین کا حال ہے, تکبیر کہہ کے ہر دفعہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا دینا, اس کو رفع یدین کہتے ہیں. آمین بالجہر بھی اسی کا حصہ ہے. بعض مساجد میں امین بالجہر کی عادت ہوتی ہے, بعض قوموں میں امین بالجہر کی عادت ہوتی ہے. انڈونیشیا کے لوگوں کو آپ دیکھیں جب آتے ہیں جلسے پر تو پوری گا کے آمین کہہ کے وہ ساتھ دیتے ہیں, اور بعض دفعہ تو شروع شروع میں تو مجھ پہ میرے لیے مشکل ہوتا تھا برداشت کرنا, لیکن نماز پڑ گئی ہے بہت گا کے ترم سے آمین. یہ اب ملکی اور قومی ایک روایت ہے جو اس پہ چل رہے ہیں, کوئی حرج نہیں, بے شک آمین کہیں. جو نہیں کہنے والے ان کا کوئی حق نہیں کہ ان پہ اعتراض کریں, اور ان کا کوئی حق نہیں جو نہ کہنے والوں پر اعتراض کریں. سچے مومن اور مخلص مسلمان کی ترقیوں اور ایمانی درجوں کا آخری نقطہ تو یہی ہے کہ وہ سچا متبع ہو اور آپ کے تمام اخلاق کو حاصل کرے. جو سچائی کو قبول نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. کروڑوں مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور مسجدیں بھی بھری ہوئی نظر آتی ہیں, مگر کوئی برکت اور ظہور ان مسجدوں کے بھرے ہوئے ہونے سے نظر نہیں آتا, اس لیے کہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے محض رسوم اور عادات کے طور پر کیا جاتا ہے. وہ سچا اخلاص اور وفا جو ایمان کے حقیقی لوازم ہیں ان کے ساتھ پائے نہیں جاتے. سب عمل ریاکاری اور نفاق کے پردوں کے اندر مخفی ہو گئے ہیں. جوں جوں انسان ان کے حالات سے واقف ہوتا جاتا ہے اندر سے گند اور خبث نکلتا آتا ہے. مسجد سے نکل کر گھر کی تفتیش کرو تو یہ ننگے اسلام نظر آئیں گے. مسلم میں ایک حکایت لکھی ہے, یہ بہت غور سے سننے والی ہے, کہ ایک کوٹھا ہزار من گندم سے بھرا ہوا خالی ہو گیا. ایک کوٹھا ہزار من گندم سے بھرا ہوا خالی ہو گیا, اگر اس کو چوہے اس کو نہیں کھا گئے تو وہ کہاں گیا. بس اسی طرح پر 50 برس کی نمازوں کی جب برکات نہیں ہوتی, اگر ریا اور نفاق نے ان کو باطل اور حبت نہیں کیا تو وہ کہاں گئی. 50 برس کی نمازیں بھی اگر برکت نہیں پیدا کرتیں, دل کی سچائی نہیں پیدا کرتیں, ایمان کی خصلتیں پیدا نہیں کرتیں, تو ایک ہزار من کوٹھے کی طرح جس میں گندم بھری ہوئی ہو, ہزار من گندم بھری ہوئی ہو, اس کی طرح چوہا چپ کر کے کھاتا جاتا ہے, اور اس کی یہ منافقت اس کے تمام اعمال کو کھا کر ردی کر دیتی ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. میں نے جان کے دونوں طرح سے اس روایت کو پڑھا ہے, کیونکہ حبس صاحب جو جرمنی کے ہیں وہ بہت باریک باتیں نوٹ کرتے ہیں. کسی ایک روایت میں انہوں نے پڑھ لیا محمد عبدہ و رسولو بھی آتا ہے, تو مجھے لکھا کہ آپ عبدہ و رسولو نہیں کہہ پڑھتے. تو میں نے پڑھ کے دکھا دیا کہ ایک روایت میں بھی آئے تو تبرک ہی ہے, یہ کہنے میں حرج کیا ہے عبدہ و رسولو. مگر جو ہم نے تحقیق کی ہے اکثر حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ اتنا ہی کافی ہے. میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں, اپنی فراخ دلی پیدا کیا کریں. حدیث خواہ ایک بھی ہو اس کی مطابقت کرنے میں جو صحیح سچی حدیث ہوتی ہے کوئی بھی نقصان نہیں. اس لیے کریں یا نہ کریں آپ دونوں طرح برابر ہیں, خدا کے حضور بالکل بری ذمہ ہیں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.